بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو محيي وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة درود بجزمة محمد وعلى محمد عزیزان گرامی ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے، مختصر زحمت ہے اس لیے کہ مجھے مغرب سے قبل جو ہے وہ پہنچنا ہے، اور تاکید کی تھی کہ 6:45 تک ممبر دے دیا جائے تو 6:30 تک ختم کر کے، کیونکہ 7 تقریباً اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اسی مناسبت سے جو ہے انسان پہلے پہنچ جائے تاکہ نماز وغیرہ میں شریک ہو سکے، لیکن بہرحال اگر وہاں موقع نہیں ملا تو آگے سے وقت کم کیا جا سکتا ہے، اور مختصر سی زحمت ہے، بغیر مقدمے کے اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ سورہ نحل میں ارشاد رب العزت ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل انجام دے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سب سے پہلا نقطہ جو اس آئے مجیدہ میں زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے، نہ مرد ہونا افضلیت کا سبب ہے نہ عورت ہونا اس کی کثر شان ہے۔ من عملا صالحا، اس لیے کہ ہم مردوں کے ذہنوں میں اپنی مردانگی کے لحاظ سے بہت سے نکات پوشیدہ ہوتے ہیں جو ہم اکثر گنگناتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آئے مجیدہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہے من عملا صالحا، جو کوئی مرد ہو یا عورت نیک عمل انجام دے اور ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پہلا نقطہ جو اس آئے مجیدہ میں زیر بحث ہے، زیر غور ہے کہ مرد اور عورت ہونا انسان کی افضلیت یا اس کی کثر شان میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ جو چیز انسان کو افضل قرار دیتی ہے دوسرے انسان سے، بحثیت بنی نو انسان، بحثیت انسانیت، جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز و مشخص کرتی ہے، وہ اس کا ایمان لانا اور اس ایمان کے سائے میں عمل صالح انجام دینا ہے، جس کو ہماری یہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی آیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ تم میں صاحب کردار جو ہے، جو سب سے زیادہ اچھے کردار کا مالک ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں صاحب مقام و منزلت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی، یہ جو کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم میں، من کا لفظ، یہ ذوی العقول کے لیے استعمال کیا گیا ہے، بے جان چیزوں کے لیے نہیں۔ من یعنی جو بھی صاحب شعور ہے، جو بھی عقل و فراست کی منزل پر، کسی موقع پہ شاید یہاں اور کہیں اور عرض کیا تھا کہ عقل مند کی تعریف کیا ہے، صاحب شعور کی تعریف کیا ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے بھائی جس کے پاس عقل ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، لیکن یہ عقل مند کی صحیح تعریف نہیں ہے۔ اچھا اب آپ کہیں نہیں، جو عقل رکھتا ہے اور عقل کو استعمال کرتا ہے یہ عقل مند کی صحیح تعریف ہو سکتی ہے، یہ بھی کامل اور جامع تعریف نہیں ہے عقل مند کی، اس لیے کہ عقل رکھنے والے عقل استعمال کر رہے ہیں، کوئی بم پھاڑ کر امام بارگاہوں میں عقل استعمال کر رہا ہے، کوئی گلے کاٹ کر استعمال کر رہا ہے، جی چور جو ہے چراغ لے کے آتا ہے تو زیادہ سامان لے کے جاتا ہے، جو جتنا بڑا سیاستدان ہوگا اتنا ہی دھوکہ فریب کے ذریعے سے بقول معروف اپنی عقل استعمال کر رہا ہے۔ تو عقل رکھنا، عقل استعمال کرنا صاحب عقل و شعور کی علامت نہیں ہے۔ پھر جامع تعریف کیا ہوئی؟ عقل رکھتا ہو، عقل استعمال کرے اور اس راہ میں استعمال کرے کہ جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس راہ میں استعمال کرے۔ چنانچہ یہ عقل، اب من کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو صاحب عقل و شعور ہے، یعنی عقل استعمال کرنا اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی منشا کے مطابق نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق۔ من عمل صالحا، اچھا بات ہو جاتی اگر کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کہ عمل ہو، کوئی بھی عمل، دنیا میں آپ کو عمل کی بہت ساری قسمیں مل جائیں گی، کوئی ذاتی نام و نموج کے لیے، کوئی ریا کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، کوئی مقام کے لیے، کوئی دنیا میں عزت بنانے کے لیے، کوئی آخرت میں، کوئی وجیہن عند اللہ عزیزان گرامی عزت بنانے کے لیے۔ اسی لیے استاد محترم فرماتے ہیں کہ مختلف قسمیں ہیں اعمال کی، افعال کی، نیتوں کی، جو انسان انجام دے رہا ہے، لیکن اصل عمل وہی ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے، وجہ الہی کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے انجام دیا جائے۔ جب انسان اس منزل میں پہنچ جائے کہ اس کے سارے کام وجہ الہی کے لیے ہو جاتے ہیں، اللہ کے چہرے کے لیے ہو جاتے ہیں، اللہ کی خصوصیت اور شان و منزلت کے لیے ہو جاتے ہیں، تو اس کا کردار وجہ اللہ بن جاتا ہے۔ اور پھر ایسے وجہ اللہ کو ہم پکارتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، یعنی جس کا کردار اللہ کی تعلیم کے سائے میں ہو جائے تو وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ خلائق دنیا اور آخرت اس کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتی ہیں۔ چنانچہ من عمل صالحا، اللہ کے لیے عمل، صالح عمل، نیک عمل، جو آپ کے اور میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں، اللہ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ مِن ذَكَرٍ اَوْ اُنثٰی، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی عمل انجام دے۔ اور ایمان لانا شرط ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، یہ جو مؤمن کی آیت یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، یہ بعد میں کیوں ہیں؟ جہاں پر بھی ہم ایمان کا تذکرہ سنتے ہو قرآن کریم میں، اس کو پہلے بیان کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان لانے والوں، پہلے آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کے نظریے اور عقیدے کو مضبوط کیا گیا ہے، اس کے بعد عمل کی دعوت دی گئی ہے، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، ولایت جو رکھتے ہیں اللہ اور رسول اور وہ صاحبان ایمان جو حالت روح میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی ایمان پہلے، آئیڈیالوجی پہلے اور پھر عمل بعد میں۔ لیکن یہاں پر در حقیقت اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں بیان کر رہا ہے، تو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ حالت ایمانی رکھتا ہو، یعنی جتنے بھی افعال اور اعمال انسان سے سرزد ہوں وہ حالت ایمان میں سرزد ہونے چاہیے، بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ انہی سے قبول کرتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں، جو صاحبان تقویٰ ہیں۔ درود بھیجی محمد و آل محمد۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو عورت، نیک عمل انجام دے اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ نیک عمل جو ہے، بس اسی کی مختصر تشریح کروں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان رکھتا ہو، فَلَا نُحْيِيَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ عمل صالح، یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ جب بھی ایصال ثواب کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے، ایک شخص تھا جو کل تک ہمارے درمیان تھا، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، آج ہم اس کی مجلس ایصال ثواب میں آئے ہیں، کل ہمارے لیے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہوگی، کل ہمارا بھی، ارے یہ کل جو کہہ رہا ہوں یہ اگلے لمحے بھی ہو سکتا ہے، اگلے گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، اگلے مہینے بھی ہو سکتا ہے، یہ مدت کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نفس المرء خطوۃ الی اجلہ، اگر میتھمیٹکس کے قوانین کے تحت مولا کائنات کے ارشادات کا جائزہ لیا جائے تو ایک بہترین زندگی گزارنے کے اصول و قوانین آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ نفس المرء خطوۃ الی اجلہ، انسان کا ہر سانس اس کی اجل اور موت کی جانب ایک قدم ہے۔ कौन कह रहे हैं? मिम्बले सलूनी का खतीब। मैं और आप जो सांस ले रहे हैं, हर आने वाला सांस और हर जाने वाला सांस, ये सांस लेकर बाहर निकाल रहे हैं, ये मौत की जानिब एक कदम है। ये मौत कब आएगी नहीं मालूम। ला यस्ताखिर वला यतकद्दम, ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद, ताखीर नहीं हो सकती। जो वक्त लिख दिया गया है वो मुकर्रर है। अब ये जो लिमिटेड ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है और ना मालूम है इसकी हदूद कहाँ तक हैं नहीं मालूम, कब तक साथ है नहीं मालूम। बहुत से लोग हैं रिवायत में हैं कि मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं, आराम व आसाइश का मस्कन इख्तियार करते हैं, लेकिन घर में रहना नसीब नहीं होता। कितने अफराद जो माल कमाते हैं लेकिन खर्च करना नसीब नहीं होता। कितने लोग हैं जो सुबह की उम्मीद में तकिए पे सर रखते हैं, सुबह सूरज देखना नसीब नहीं होता। ये वो बातें हैं जो हम सुनते हैं, हमें यकीन नहीं होता, हज़म नहीं होती। सुन तो लेते हैं लेकिन हज़म नहीं होती कि अच्छा सुबह हमें भी मरना है। इसलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा अटल हकीकत और सच्ची चीज़ मौत है। हम जब दफना रहे होते हैं दूसरों को तो समझते हैं मौत इन्हीं के लिए लिखी गई है जिनको हम दफनाने आए हैं। भला हमें कभी ये ख्याल नहीं होता कि हमें भी किसी दिन, इसलिए कहा गया कि मौत की महाफिल में जल्दी जाओ ताकि तुम्हें कब्र याद आए। मजलिसे ईसाले सवाब एक नेमत उज़्मा है हमारे बुजुर्ग, ये किसी रिवायत में मौजूद नहीं है। मजलिस ताले सवाब चेलम की हो, सोयम की हो, दसवें की हो, तीजे की हो, चालीसवें की हो, बरसी की हो, रिवायत में तस्करा नहीं। हमारे असलाफ ने अपने अक्ल दानिस तालीमात मोहम्मद आले मोहम्मद के साय में ये नेमत दी है ताकि हर इंसान जो मजलिस ताले सवाब थोड़ी देर के लिए कहते हैं सपोज डेट फ़र्ज करें कि हमारी मजलिस ताले सवाब हो रही, शायद यहाँ से उठने के बाद हमारे अमल में कोई तब्दीली आ जाए। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नफसुल मरे खुद अतुन इला अजले, इंसान अपनी सांस के जरिए से कदम उठा रहा है। अब ये लिमिटेड जिंदगी है, नहीं मालूम कब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ख़त्म होनी है। कब, किस आलम में, किस वक्त, कहाँ नहीं मालूम। अब खुदा कह रहे मन अमिला सालेहन, कोई भी नेक अमल अंजाम, ये नेक अमल क्या है? कोशिश ही होती है इंसान की नेक अमल अंजाम दे, लेकिन जब तक वो स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो वो चीज़ अपना माना मफहूम खो देगी। मिसाल के तौर पर बहुत ही सादी सी, नौजवान बच्चों के लिए, आपके मोबाइल में सिग्नल्स आ रहे हैं, ये सिग्नल जितने जितने ड्रॉप होते रहेंगे, आप अब जो आवाज़ सुनेंगे वो सही तौर पर आपको मौसूल नहीं होगी। जब मौसूल नहीं होगी तो आपकी समात और आपके फहम तक नहीं पहुंच सकेगी। अगर सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, ये मिसाल क्यों दे रहा हूँ? ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत ही मुशाहदाती मिसाल है। आप बार बार मोबाइल को उठा के देखते हैं, भाई सिग्नल नहीं आ रहा है, फिर ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हैं, उसको आवाज़ आ रही है, आपको आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन क्या होता है उसका नतीजा, रिएक्शन क्या होता है उसका, हम ज़ोर से बोलने शुरू कर देते हैं, उस माउथ पीस में जाकर ज़ोर ज़ोर से बात होगा, चीखना शुरू कर देते हैं कि मेरी आवाज़ पहुँचा। भाई उस तक तो आवाज़ पहुँच रही है, सिग्नल तुम्हारे ड्रॉप हो रहे हैं, तुम जिस जगह खड़े हो तवज्जो रखिएगा। अब अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो रिएक्शन कर रहे हो, ये तुम्हें ये बता रहा है, ये रिहर्सल जो दिन में दो तीन मरतबा कम से कम तुम करते हो, ये बता रही है कि जब तक खुद अमल नहीं करोगे, जब तक खुद स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक खुद जद्दोजहद नहीं करोगे, तुम्हें आवाज़ सही मौसूल होने वाली नहीं है। अब आप क्या करते हैं कि अपनी जगह तब्दील करते हैं, खिड़की के पास दालान में, सहन में, बरामदे में निकल जाते हैं तो आवाज़ सही मौसूल होने लगती है। यानी ये स्ट्रगल अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक है, उसूल के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है तो सही है। मन अमिला सालेहन, अमल अमल वो हो कि जो नेक हो, खुदाई कवानीन अहले बैत की तालीमत के मुताबिक। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ आ गई, भाई मेरा अकीदा ये है, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, मेरा अकीदा ये है। और माशाल्लाह साहब, आप जब माहे عزا آئے گا تو یہ باتیں بہت ساری کو سننے ملیں گی، میرا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ سب کا ایک ہے، کسی کا ڈیڑھ، کسی کا پونے دو، نعوذ باللہ، کسی کا ڈھائی، کسی کا ساڑھے تین، اللہ نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی محمد ہے خاتم النبیین، کوئی پون نہیں ہو سکتے، یہ ڈیڑھ کی منزل پہ یہ رتبہ نہیں مل سکتا، دو کی منزل پہ نہیں آ سکتا، علی ایک ہی ہیں، علی شفاعت کرنے والے، قسم النار والجنہ، یہ ایک ہی عقیدہ ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں، یا بعض اوقات سننے کو ملتے ہیں جناب میرا عقیدہ، خب میرا عقیدہ، آپ کہیں ہمارا عقیدہ جو ہم نے اہل بیت سے لیا ہے وہ ہے ہمارا عقیدہ، سب کا عقیدہ ایک ہے، لہذا یہ ہونا چاہیے کہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو جو اہل بیت نے دیا ہے۔ پہلی چیز جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اپنی زندگی میں، وہ ہے ہماری آئیڈیالوجی، نظریہ، عقیدہ، بیس، بنیاد، فکر و نظر، طرز زندگی، تفکر زندگی، کہ جس کے تحت اپنی زندگی گزار سکیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اسٹرگل کرتے ہیں، تھیوری نہیں ہوتی، نظریہ نہیں ہوتا، لہذا وہ کہیں نہیں پہنچ پاتے۔ نظریہ ضروری ہے، نظریہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات، اور اس نظریے کے تحت جامع زندگی، اصولوں کے مطابق زندگی۔ اب شروع کیجئے اپنے نظریے سے، آیا ہمارا نظریہ، کیا کبھی ہم نے کوشش کی کہ اپنا نظریہ کسی مستند عالم کے پاس جا کر چیک کرائیں؟ امام زادوں کی سنت یہ تھی، شاہ عبد العظیم حسنی شہر ری میں دفن ہیں، بہت بڑے عالم، فقی، مجتہد، تین اماموں کی صحبت اختیار کی، امام کے پاس پہنچتے ہیں، ان کہتے ہیں مولا میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنا عقائد آپ مجھے بتائیے کہ یہ صحیح ہیں یا ان میں کوئی جھول اور کمی اور نقص موجود ہے۔ وہ امام زادہ ہو کر، امام کا شاگرد ہو کر اپنے عقائد پیش کریں، اور ہم اسی پنجدن پاک اور چاردہ معصومین اور 72 شہداء کربلا جو دادا دادی نے سکھا دیے اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہوں گے کہ جن کو، بچوں کی بات کر رہا ہوں میں، نوجوانوں کی، کہ جن کو چاردہ معصومین علیہ السلام کے نام ترتیب سے یاد ہوں، ترتیب سے یاد ہو۔ چنانچہ اصلاح ضروری ہے، اور اصلاح نہیں ہوگی تو پھر نظریہ جو ہے وہ اہل بیت کے نظریے کے مطابق جب تک نہ ہو اصلاح اور نجات ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اصلاح نظریہ، اور اس اصلاح نظریے کے تحت ایک اچھی زندگی، معروف زندگی، اس میں سب سے پہلے آپ کی انفرادی زندگی آتی ہے۔ انسان غیر شادی شدہ ہے، میں زندگی کے کچھ، چونکہ میرا تعلق نفسیات سے ہے، فیملی کاؤنسلنگ سے ہے، اس لیے میں زندگی کو مختلف سٹیجز میں تقسیم کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ انسان کی جوانی اور نوجوانی کا زمانہ ہے، اس میں سب سے زیادہ ضرورت والدین کی ہے، علماء کی ہے، مساجد و امام بارگاہ کی ہے، ممبر و صاحب ممبر کی ہے، کہ وہ نوجوان نسل کو جذب کر سکے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے اسپنج کو جیسے ہی کسی مایا پر رکھا جائے وہ اس کو جذب کر لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مایا شربت ہے، آب مضاف ہے، آب خالص ہے، آب زمزم ہے، آب کربلا ہے۔ اسپنج بھی صلاحیت ہوتی ہے، جیسے ہی آپ نے اسپنج کی سطح کو پانی کی سطح سے ٹچ کیا، چھوا، اس نے پانی کو جذب کرنا شروع کیا۔ ہماری مساجد کو، ہماری محافل کو، ہماری مجالس کو، ہمارے ممبروں کو، ہمارے علماء کو ایسا ہونا چاہیے، نوجوان نسل کو جذب کر سکے، پتھر نہ بنے کہ پتھر پہ جتنا پانی ڈالیں گے سب بہہ جائے گا۔ جذب کرنا سیکھیں، اور یہ عادت اپنے اندر پیدا کریں، ایک چیز یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داری والدین کی ہے، فیملی کی ہے، کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایسا ماحول فراہم کریں کہ ان کا بچہ وحشت زدہ نہ ہو گھر میں آ کر۔ کل ہی والدین آئے میرے پاس اپنے بچے کی پرابلم لے کر، بچہ وحشت زدہ ہے، ہندوستان پاکستان کا ماحول ہے گھر میں، بچہ فٹ بال بنا ہوا ہے، کبھی ماں اور کبھی باپ کی طرف دیکھتا ہے، دونوں میں کشیدگی، یا دونوں بات نہیں کرتے، بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ پھول جھڑتے ہیں. یہ بچہ کیا ہوا, یہ فرار کرے گا. ایسے بچے فراری ہو جاتے ہیں, منشیات کا عادی ہو جاتے ہیں, جھوٹ بولنے لگتے ہیں, کترانے لگتے ہیں, غیر مناسب دوستوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں, اور پھر جرائم کی وادی میں ان کا پیر پھسلتا چلا جاتا ہے. یہ میرے پاس شواہد ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. والدین کا کردار, اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اپنی مجالس میں کہ ماں باپ کو چاہیے وہ اے ٹی ایم کارڈ نہ بنے, ماں اور باپ بنے, دل دیں, وقت دیں, اہمیت دیں, امپورٹنس دیں اپنی اولاد کو. جب آپ وقت دیں گے, بیٹھیں گے, کاؤنسلنگ کریں گے, ہاں بیٹا کیا ہوا, دن کیسا گزرا, رات کیسی گزری. لیکن اگر یہ بیٹھک نہ ہو, یہ پیار و محبت کا ماحول نہ ہو, یہ بہانوں سے گاہے بگاہے سوالات اور انٹریکشن اور تعلقات اور میل ملاپ اور سوال جواب نہ ہو, بچہ اپنی دنیا میں اور آپ اپنی دنیا میں. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہیں گے مولانا میرا بچہ بہت شریف ہے, سر جھکائے رہتا ہے. میں نے کہا اتنا شریف ہے کہ وہ سب کچھ کر کے آ جاتا ہے پھر بھی آپ کو نہیں بتاتا. یہ چونکہ میرے پاس شواہد ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. والدین کی ذمہ داری, گھر کا ماحول ایسا بنائیں, ٹائم دیں, وقت نکالیں. آج یورپ کی اجڑتی ہوئی دنیا کو ماہرین نفسیات ان کے یہ مشورہ دیتے ہیں, جھوٹی محبت کی فضا قائم کرو. دونوں لنچ پہ آئیں, ایک ایک گھنٹہ خرچ کریں اور اپنی اولاد, ترسی ہوئی اولاد کو جھوٹی محبت دیں. اس جھوٹی محبت میں بھی دونوں اپنی گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب لنچ ٹائم ختم ہو تو ہم اپنی اپنی جاب پر جائیں. آج یورپ کا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے, ہم چونکہ کوا چلا ہنس کے چال اپنی چالی بھول گیا, آج یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تیسری چیز جو ضروری ہے ہم سب کے لیے وہ ہے اجتماعیت, ٹیم ورک, منظم جد و جہد. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے انفرادی طور پر. اور یہ چیز ہمارے یہاں, جیسے کہ ابھی اشعار آپ سن رہے تھے کہ ہمارا واسطہ امام حسین سے پیدائشی ہے, یہ نظم ہم میں پیدائشی طور پر موجود ہے. مجالس کے ذریعے سے, محافل کے ذریعے سے, نماز با جماعت کے ذریعے سے یہ نظم موجود ہے. اس نظم کو تھوڑا سا انلارج کرنے کی, بڑے کینوس پر پینٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں نظم لا سکیں, منظم ہو سکیں. انجمن ہو, جماعتیں ہوں, تنظیمیں ہوں, یہ منظم زندگی, منظم سوچ اور منظم کاموں کو جنم دینے کا سبب بنے گی. غیر منظم لوگ کوئی مثبت کام نہیں کر سکتے زندگی میں. جنہوں نے بھی دنیاوی لحاظ سے, مادی لحاظ سے منظم زندگی گزاری ہے, انہوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے. امام خمینی کے بارے میں ہے, منظم ترین انسان کہ جس کے لیے ہے کہ مطالعے کا ٹائم مخصوص, مطالعے کے بعد نماز ظہر کے لیے اگر وضو کے لیے جانا ہے تو اس کا ٹائم مخصوص. کتنی دیر لگے گی وضو میں, وہ ٹائم مخصوص. خادمہ کہتی ہے کہ ہم امام خمینی کو دیکھ کر اپنی گھڑیوں کو ملا لیا کرتے تھے کہ اب آغا وضو کے لیے جا رہے ہیں, نماز ظہر کا وقت ہونے والا ہے. اس حد تک منظم زندگی, یہ ہے اہل بیت کی سیرت. منظم زندگی عزیزان گرامی, اجتماعیت کو اپنے اندر وسعت دینے کی کوشش کریں. آپ کسی فیڈریشن سے, کسی جماعت سے, کسی ادارے سے وابستہ ہیں, دوسروں کی نفی مت کیجئے, اختلاف کیجئے, نفی مت کریں. آپ یہ نہیں کہ بس جو ہوں میں ہوں, باقی سب غلط ہیں. ٹھیک ہے, غلط ہی صحیح. اسی لیے مولانا نے کہا کہ حکومت ظلم سے نہیں چل سکتی, کفر سے چل سکتی ہے. بہرحال ایک نظریہ ہے, وہ ظلم نظریہ نہیں ہے, نظریے کا قتل کیا جاتا ہے. اسے مولانا نے کہا کہ حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی, کفر کے ساتھ چل سکتی ہے, کیونکہ بہرحال ایک نظریہ ہے, باطل نظریہ صحیح. تو دوسروں کی نفی نہ کیجیے وجود کو, شیطان کا وجود ہے, دشمن اہل بیت کا وجود ہے, نفی نہ کیجیے. ہمارے اور اہل سنت کے درمیان اختلافات علمی ہیں, فکری ہیں, فقہی ہیں, عقیدتی ہیں. نفی نہ کریں کہ نہیں جناب نہیں ہے, ٹھیک ہے جو بھی ہے جیسا بھی ہے, یہ وہ چیز ہے. اور یہ منظم سوچ در حقیقت انسان کو آمادہ کرے گی کہ وہ عالم آخرت کے لیے اس دنیا میں منظم کوشش کرے. اور آخر میں چند جملے جو بظاہر ربط نہیں رکھتے موضوع سے اس کو عرض کرتا ہوں مصائب کی طرف آ جائے. درود بھیجے محمد وال محمد. جب نظریہ نہ ہو تو ایک انسان ایک جماعت کو ایک شخص کو غدار کہہ کر اس کے خلاف قدغن لگاتا ہے, پابندیاں لگاتا ہے. جب سوچ نہ ہو, صحیح سوچ نہ ہو, غدار کہہ دیا, دفاتر سیل کر دیا آپ نے, اچھا جناب, دوسروں نے لا تعلقے کا اظہار کر لیا, بہت اچھا. خوب اگر یہ غدار ہیں, اگر یہ محب وطن نہیں ہیں, اور جیسا کہ نہیں ہیں, واضح طور پر بیانات موجود ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, سیاسی بات نہیں کرو, لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو ہے, اظہر میں نے شمس ہے. تو یہی سوچ تو دوسروں میں بھی موجود ہے, ان بلوچوں میں جو دشمن کی ایما پر بلوچستان کو توڑنا چاہتے ہیں, ان سندھیوں پر جو سندھی دیش بنانا چاہتے ہیں, ان سرائکیوں پر جو سرائکستان بنانا چاہتے ہیں, اور اسی جیسے مختلف تحریکیں جو مختلف صوبوں میں اٹھ رہی ہیں. خب اگر ایک شخص, ایک جماعت, ایک ادارہ, ایک سوچ پابندی لگ سکتی ہے تو دوسروں بھی کیوں نہیں لگ سکتی؟ اگر یہ محب وطن, یہ غدار وطن ہیں تو ان پہ پابندی, ان کے دفاتر سیل, تو پھر اسلام آباد میں جو ملا عبدالعزیز گھوم رہا ہے, داعش کو فروغ دے رہا ہے, داعش کو ویلکم کہہ رہا ہے, داعش کے جھنڈے لگا رہا ہے, بیانات دے رہا ہے, اس پہ پابندی کیوں نہیں لگتی؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جاتا؟ ان کے مساجد و دفاتر کو سیل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ منظم نہیں ہے, صحیح اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے. من کو اچھا لگا پابندی لگا دی, من کو اچھا نہیں لگا ان سے کام کرانا ہے, ان کو آزاد سپاہی صحابہ ہو, القاعدہ ہو, طالبان ہو, لشکر جنگی کوئی بھی ہو, ان کے دفاتر کیوں نہیں سیل کیے جاتے؟ اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے, نیت صاف نہیں ہے آپ کی. مجھے اس سے غرض نہیں کہ کیا الزامات ہیں کسی پر کیا نہیں ہیں, لیکن جو بھی ہے وہ واضح ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے دشمنوں کو دعوت دی جائے, دشمنوں سے کہا جائے کہ آؤ پاکستان کو توڑو. خوب یہ بیانات ہیں, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ آج تک ہم ضیاء کی باقیات کو رو رہے ہیں, یہی نواز شریف ضیاء کی باقیات میں شامل ہیں. تو یہ پاکستان کے غدار جن کو آپ نے پابندی لگائی اور دور کر دیا, ان کی باقیات کو آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف زبان نہیں کھولیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس کے نظام ہے؟ خب جب نظریہ نہ ہو, جب اس نظریے کے تحت صحیح ایکشن نہ ہو, تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک پہ پابندی لگو, دوسرے کو آزاد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام ختم ہوں گے, ان کی مدت بیت گئی, ان کے ٹائم ختم. اب دوسروں سے سپاہی صاحب, لشکر جنگوی, ملا عبدالعزیز, یہ کوئی ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں, ان کے دفاتر معلوم, ان کے رہبر معلوم, ان کے رہنما معلوم, ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے, یہ کہاں سے شروع کرتے ہیں, کہاں ختم کرتے ہیں, ان کے بیانات سوشل میڈیا پر, انٹرنیٹ پر, ٹیلی ویژن پر, ہر جگہ موجود ہیں, تو ان کے خلاف کیوں نہیں عمل کیا جا رہا؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو قوم مطالبہ کر رہی ہے اپنی فوج سے کہ دوغلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے, قوم ہمیشہ اچھی نگاہوں سے فوج کو دیکھتی رہی ہو, انشاءاللہ دیکھے گی کہ پاکستانی قوم کو مجداروں سے نکالا ہے. لیکن ایک لمحے تک ہم ہر فوجی کی, ہر حکمران کی زبردستی تائید و حمایت کرنے والے نہیں ہیں. یہ ضیاء الحق تھا, بہرحال فوج کا حصہ تھا, نہیں تھا, آپ نے اپنی دانش سے پاکستان کو جہاد افغانستان میں جھونک دیا, اپنی دانش میں اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا, فوج نے فیصلہ کیا, چلیں بہت اچھا. نتیجہ کیا ملا آپ کو؟ ڈاکٹر, انجینئر, وکلا, تعلیم یافتہ افراد قتل کیے جا رہے ہیں, آج تک قتل کیے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا ملا؟ ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ نے مطلب فلاں کے اشارے کنائے پر جو ہے نا وہ جہاد کر لیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی جہادی, یہی جہاد کرنے والے گروپ ہماری ہی جان کے در پہ ہو گئے. چنانچہ اگر صحیح نظریہ نہ ہو تو انسان کی سیاست بھی, انسان کا عمل بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اور روز قیامت پوچھا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں حساب کتاب نہیں ہے, ہے, پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا ارباب اقتدار سے کہ موقع تھا, فرصت تھی, وقت تھا, اختیارات تھے, امکانات تھے. چنانچہ من عمل صالحا, یہ عمل صالح اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو, نماز ہو تو وہ بھی اسٹینڈرڈ کے مطابق, آپ کا دل چاہے قبلہ ادھر ہے آپ ادھر پڑھیں, نہیں, نماز قبول نہیں ہے. وضو ناقص کرے میرا دل چاہ رہا ہے, نہیں, میرا دل چاہ رہا ہے مجلس ایسے پڑھوں میں, ہرگز نہیں, اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو ہر چیز. تب جا کر وہ عمل عمل صالح ہوگا. نماز ہو، نیت ہو، فکر ہو، روزہ ہو، عزائے حسین ہو، میلاد ہو، کوئی بھی ہو، یہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو، من عمل صالحا، یہ جب صالح ہوگا تو پھر خود بہت پاکیزہ زندگی کے آثار تمہاری زندگی میں نمودار ہونے لگیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. چنانچہ عزیز گرامی، انسان کو جانا ہے کب، کیسے، کہاں، کس عالم میں. بہت سے ایسے لوگ تھے جو گناہ کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو عالم گناہ میں اس دنیا سے گئے، اللہ اکبر. بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئے. ایک عالم دین تھے، ان کا انتقال ہونے لگا تو بیٹے تھے کہا بیٹا مجھے بٹھا دو، بیٹھنا ان کے لیے محال تھا، لیکن بیٹے تھے کہ جس طرح ہو سکے بٹھا دو. اس کے بعد ایک ایک معصوم کا نام لے کر کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا علی المرتضی. معصوم کا نام لے لے کر، اور جب 14 معصومین کے نام لے لیے تو آخر میں ایک ایسا نام لیتے ہیں کہ جس پہ شاید آپ کو تعجب ہو، السلام علیک یا زینب کبریٰ. اللہ اکبر، جناب زینب آپ کو میرا سلام. اور شدید قسم کا گریہ، اور اس کے بعد اسی عالم میں ان عالم نے جان جانے افریقی سپرد کی. یہ اختیار ہمارے پاس ہے کہ واپسی کا راستہ کیسے، کن عالم میں، کس حالت میں اختیار کریں، گناہ کرتے ہوئے، گناہ کے لباس میں، گناہ کی غذا کھا کر، حرام مال کھا کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، یا ذکر حسین، ذکر علی، ذکر اہل بیت، ذکر قرآن کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں. بہت سے عام افراد جنہوں نے اپنے مرنے کا وقت بتا دیا تھا، بیٹا بس اب تیاری کر لو. مومنین ہوتے ہیں جن کو خبر ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مقام بھی دیکھ لیتے جنت میں، بتا بھی دیتے. اور ہیں ایسے مومنین جنہوں نے بتایا کہ بیٹا اب ہمارا، ہم اس سے زیادہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں. چنانچہ یہ مجلس علیہ ثواب ہمارے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے کہ جانے والا چلا گیا، میں یہ دیکھوں میرے پاس کتنا وقت ہے، میں کیا لے کے جا رہا ہوں یہاں سے، میرے دامن میں کیا ہے، میں نے کیا جمع کیا ہے. غیبت، جھوٹ، فریب، ٹانگیں کھینچنا، برائیاں بیان کرنا، چغل خوری، مال کماؤ جہاں سے ملے، حلال ملے، حرام ملے، پیٹ بھرنا ہے آرام و آسائش کے لیے، اپنا آرام و آسائش، دوسرا اذیت و آزار میں مبتلا ہو جائے، ہمارے دامن میں اور کیا ہے اس کے سوا. جو ٹوٹی پھوٹی نماز ہیں اس میں بھی گناہ، اس میں بھی ریا، اس میں بھی تکبر. جو مجلس و محفل میلاد ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی، کسی کی نفی، کسی کو آگے پیچھے کرنا، اپنی شان بڑھانے کے لیے کسی کو پیچھے کرنا. ایزان گرامی، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، من عمل صالحا، عمل صالحا انجام دے، من ذکر نوسا، حیات طیبہ. اور یہ حیات طیبہ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. بس ایزان گرامی، ایک مومن اس دنیا سے گیا ہے، اور ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے. خوش نصیب ہیں وہ اولاد جو اپنے والدین، جانے والے والدین کے لیے نیک اعمال انجام دیتے رہتے ہیں. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بد کرداری کی وجہ سے والدین اپنی زندگی میں ان کو آنکھ کر دیتے ہیں، شرن آنکھ کر دیتے ہیں. لیکن کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو روز قیامت اولاد کی طرف سے آنکھ کر دیے جائیں گے. توجہ رکھیے گا، یہ جو میں نے شروع میں کہا، فیملی کو ٹائم دیجئے، فیملی کے حقوق ہیں، ان کی تربیت کیجئے. اگر کوئی والدین جان بوجھ کر کوتاہی کرے، وہ چیز میسر نہ کرے جو اس کے دین، ایمان، تقویٰ، دنیا اور آخرت کے لیے ضروری اور لازمی ہو، نہ دے، روز قیامت یہ والدین اولاد کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں آنکھ ہو جائیں گے. یہ عقوقیت کا رشتہ دو طرفہ ہے عزیزان گرام. بس یقیناً جانے والا چلا گیا، یہ غم ساری زندگی کا ہے، ہر خوشی اور ہر غم میں آپ کو اپنا مرحوم یاد آئے گا، آنکھیں بھر آئیں گی، آہ اور ٹھنڈی سانس جو ہے وہ بار بار آپ کے عمل میں نمایاں ہوگی۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے جانے والا کہیں اور نہیں گیا، حسین ابن علی کا سچا عاشق پیروکار تھا، انہی کی طرف گیا ہے، انہی کا مہمان بنا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دلاسہ دیتی ہے، اور اس سے بڑھ کر غم اہل بیت مداوا ہے، ہمارے غموں کا مداوا ہے۔ اگر یہ غم اہل بیت نہ ہوتا تو ہمارے لیے اپنے اعزاء اقربا کا غم بھلانا بہت مشکل تھا۔ اپنے ہاتھوں سے دو بچوں کو دفنانا اور دو بھائیوں کے جنازے اٹھانا میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ غم اہل بیت ہے جو ہمیں قوی کرتا ہے، تقویت دیتا ہے، مداوا کرتا ہے، ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، زندگی گزارو، آگے بڑھو، کربلا کو رکھو۔ تمہارا تم نے اپنے بچے کو دفنایا ہے، تمہارا بچہ علی اصغر سے زیادہ نہیں ہے، حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو دفنایا ہے۔ لیکن میرے دفنانے میں اور علی اصغر کے دفنانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، یقیناً میرے ساتھ میرا اعزاء اقربا کھڑے ہوں گے، لیکن حسین نے جس عالم علی اصغر کو دفنایا یہ ہمت و حوصلہ دیتا ہے۔ بوڑھے باپ کا لاشا اٹھانا بہت سخت ہے، لیکن اولاد کے لیے تسلی و تشفی کا انتظام موجود ہے، اعزاء اقربا موجود ہیں، کھانے کا انتظام موجود ہے، کوئی جھڑکیاں دینے والا نہیں ہے۔ لیکن سید سجاد سے پوچھو، بابا کا عالم غربت میں شہید ہونا کیسا ہوتا ہے، اور صرف شہید ہونا نہیں، شہید ہونے کے بعد لاشوں کا پامال ہو جانا کیسا ہوتا ہے، اور صرف پامال ہو جانا نہیں، جب سید سجاد دفنانے کے لیے چٹائی منگائیں تو اس چٹائی میں حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرنا سید سجاد ہی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس آخری لمحے میں حسین ابن علی آئے ہیں، یا زینب یا سکینہ لیکن من السلام، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ ایک کہرام برپا ہو گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، حسین ایسے رخصت ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، بیویوں نے گھیرا ڈال دیا، وا محمدہ وا مصطفیٰ کی صدائیں بلند ہوئی، اس لیے کہ اب تک جو بھی شہید ہوتا تھا بیویوں کو معلوم تھا یہ ڈھارس تھی، حسین ابن علی زندہ ہے۔ ہر شہید کی سے پہلے، ودا سے پہلے اور اس کے جنازہ لانے تک حسین ابن علی ہوتے تھے، لیکن اب جس سے ڈھارس تھی وہی میدان کارزار کو جا رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ آخری روایت عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، ایک دفعہ بچی کے رونے کی آواز آئی، حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ننی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو کہاں لے جاتا ہے، ارے جو بھی رن میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ مولا زمین پر اتر گئے، بیٹھ گئے، سکینہ کو گلے لگایا، سکینہ بیٹا آج سے دستور تبدیل ہو گیا، تم ہمارے سینے پہ سوتی تھی، علی اصغر ماں کے پاس گہوارے میں سوتے تھے، آج سے تم ماں کے پاس، علی اصغر ہمارے ساتھ۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، مولا صاف صاف کیوں نہیں کہ دیتے؟ مولا کہیں گے سکینہ چھوٹی ہے، سکینہ چھوٹی ہے، سکینہ نے یتیمہ مسلم کا حال دیکھا تھا، جب باپ کی خبر سنی تھی تو حسین نے یتیمہ کو بلایا، زانوں میں بٹھایا، شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ یعنی سکینہ یہ سوچ رہی ہیں، جب کسی کا باپ مر جاتا ہے اسے بلا کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، گویا حسین یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سکینہ علی اصغر تیرے ستم کھا کر ہمارے ساتھ سرزمین کربلا پہ سوئے گا، اور تم در در شام اور باداروں کی ٹھوکرے کھانا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی، یہ سرزمین کربلا کو زلزلہ آیا۔ ایک دفعہ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ ایک دفعہ خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرے مظلوم بابا، ارے لاچار بیٹے کا سلام قبول کرو۔ زینب نے پریشان ہو کے کہا، بھائی بیٹا سید سجاد، مجھے بھائی حسین نظر نہیں آتا۔ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں، ارے اب حسین کی زیارت زمین پہ نہیں، نو کے نیزہ پہ ہوگی۔ بس آخری روایت عرض کروں، ہاں جب سید سجاد آئے تھے بابا کو دفنانے تو رسم یہ ہوتی ہے، بندے کفن کھولے جاتے ہیں، آخری دیدار کرایا جاتا ہے۔ ہاں مرحوم کے لواحقین نے یہ رسم ادا کی ہوگی، بندے کفن کھول کر قبر میں مردے کو لٹا کر اپنے مرحوم کو ایک قبلہ رخ اس کا دیدار کیا ہوگا، مگر سید سجاد سے پوچھو، ارے بابا کو کفن کہاں ملا جو بندے کفن کھولتے، اور اس سے بڑھ کر ارے بابا کا سر کہاں تھا جو سید سجاد آخری تھا۔